السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فورسز سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کی ریفائنری اور دنیا کی خام تیل کی سب سے بڑی تنصیبات پر حملے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار اور چوکس ہیں. اور امریکہ نے سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل تنصیبات پر حملوں کا ذمہ دار ایران کو قرار دیا ہے, جبکہ ایران نے اسے بہت بڑا جھوٹ قرار دیا ہے. تجزیہ کاروں نے متنبع کیا ہے کہ ہفتے کے روز سعودی تیل کی دو تنصیبات پر ڈرون حملہ, جس سے بظاہر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں, تیل کی قیمتوں کو $100 فی بیرل تک اوپر لے جا سکتا ہے. ایران تردید کرتا ہے کہ وہ اس ڈرون حملے کی پشت پناہی کر رہا تھا. سعودی عرب کی تیل کی سب سے بڑی تنصیبات پر میزائل حملے کے بعد حکام تیل کی پیداوار بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستان سے متعلق خبریں ہیں کہ پاکستان نے افغانستان سے ملحقہ اضلاع میں دہشت گردی اور پرتشدد واقعات کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی ہے, جبکہ شاہراہوں پر چوکیوں میں نفری بھی بڑھا دی گئی ہے. سندھ کے شہر گھوٹکی میں مبینہ طور پر مذہبی جذبات مجروح کرنے کا واقعہ سامنے آنے کے بعد ہنگامہ آرائی کی گئی ہے. پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت آئندہ برس کے دوران نان ٹیکس کی مد میں 10 خرب روپے کی آمدنی کی توقع رکھتی ہے. طالبان نے افغانستان میں عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس پر عائد پابندی ہٹانے کا اعلان کرتے ہوئے ادارے کو مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کروائی ہے. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور علاقائی نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو ایک سخت گیر قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت قید کر دیا گیا ہے. بھارت کی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں معمولات زندگی بحال کرنے کے لیے جلد اقدامات کیے جائیں. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ہونے والی بھارتی برادری کی تقریب میں شرکت کریں گے. شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام کو ترک کرنے پر بات چیت کر سکتا ہے اگر اس کی سیکیورٹی اور ترقی پر غیر واضح خطرات اور رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فورسز سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کی ریفائنری اور دنیا کی خام تیل کی سب سے بڑی تنصیبات پر حملے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار اور چوکس ہیں. ٹرمپ نے اتوار کو دیر گئے ٹویٹ میں کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ مجرم کون ہے اور اس کے جاننے کا سبب بھی معلوم ہے. ان کا کہنا تھا کہ انہیں سعودی عرب کی طرف سے انتظار ہے کہ وہ بتائیں کہ ان کے خیال میں ان حملوں کے پیچھے کون ہے اور کن شرائط پر ہمیں کارروائی کرنی چاہیے. امریکہ نے سعودی عرب کے سب سے بڑی تیل تنصیبات پر حملوں کا ذمہ دار ایران کو قرار دیا ہے, جبکہ ایران نے اسے بہت بڑا جھوٹ قرار دیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو کا کہنا ہے کہ حملوں میں یمن کا کوئی کردار نہیں بلکہ ان کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے. ہفتے کو اپنے ٹویٹ میں مائیک پومپیو کا کہنا تھا کہ تہران سعودی عرب میں لگ بھگ 100 حملوں میں ملوث ہے. ان کا کہنا تھا کہ کشیدگی بڑھانے کے بعد اب ایران نے دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا ہے. تجزیہ کاروں نے متنبع کیا ہے کہ ہفتے کے روز سعودی تیل کی دو تنصیبات پر ڈرون حملہ, جس سے بظاہر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں, تیل کی قیمتوں کو $100 فی بیرل تک اوپر لے جا سکتا ہے. یہ ڈرون حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف پابندیوں کو نرم کرنے کا سوچ رہے تھے, تاکہ ایرانی لیڈروں کی مذاکرات کی میز پر لانے کی حوصلہ افزائی کی جا سکے اور ایران کی طرف سے حالیہ یورینیم کی افزودگی کی کاروائیوں کو روکا جا سکے. ایران تردید کرتا ہے کہ وہ اس ڈرون حملے کی پشت پناہی کر رہا تھا. یمن میں تہران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور کہا تھا کہ اس نے البقیق اور فورس کے تیل کی تنصیبات تباہ کرنے کے لیے 10 ڈرون حملے کیے ہیں. سعودی حکام نے تسلیم کیا ہے کہ سعودی عرب کے پاس ان حملوں کے بعد کئی ہفتے تک خام تیل اور گیس کی پیداوار کی صلاحیت نہیں ہوگی. سعودی عرب کی تیل کی سب سے بڑی تنصیبات پر میزائل حملے کے بعد حکام تیل کی پیداوار بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی پرنس عبدالعزیز بن سلمان کا اتوار کو کہنا تھا کہ ملک کی دو بڑی تیل کی تنصیبات آرامکو کے خوریز اور ابقائق پلانٹس پر ہونے والے اس حملے کے نتیجے میں سعودی عرب کے تیل کی یومیہ پیداوار میں 50% کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ دریاسنا اس بارے میں شبہات بدستور موجود ہیں کہ یہ میزائل حملہ کس نے کیا تھا۔ پاکستان نے افغانستان سے ملحقہ اضلاع میں دہشت گردی اور پرتشدد واقعات کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی ہے، جبکہ شاہراہوں پر چوکیوں میں نفری بھی بڑھا دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر بالا کے علاقے شاہی کوٹ میں گزشتہ روز سرحد پر باڑ لگانے والے اہلکاروں پر افغانستان سے مبینہ عسکریت پسندوں نے حملہ کیا تھا، جس میں 3 اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہوا۔ حکام نے جوابی کارروائی میں 2 حملہ آوروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام کے گاؤں اباخیل میں ہونے والی جھڑپ میں 1 سیکیورٹی اہلکار سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جھڑپ کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے گاؤں اباخیل کا محاصرہ کر لیا تھا اور گھر گھر تلاشی کی مہم شروع کر دی تھی۔ اطلاعات کے مطابق بعض مشتبہ افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ سندھ کے شہر گھوٹکی میں مبینہ طور پر مذہبی جذبات مجروح کرنے کا واقعہ سامنے آنے کے بعد ہنگامہ آرائی کی گئی ہے۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے کئی گھنٹے تک قومی شاہراہ کو بھی بند رکھا۔ مظاہرین مبینہ طور پر گستاخی کرنے والے شخص کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مقامی افراد کے مطابق ایک غیر سرکاری اسکول میں زیر تعلیم طالب علم نے تعلیمی ادارے کے ہندو پرنسپل پر پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کا الزام عائد کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر یہ الزام سامنے آنے کے بعد گھوٹکی میں صبح ہی سے مختلف مقامات پر لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا تھا، جبکہ بعد ازاں قومی شاہراہ پر دھرنا دیا گیا۔ دھرنے میں ٹائر نظر آتش کیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق جس نجی تعلیمی ادارے کے سربراہ پر الزام عائد کیا گیا تھا، اس اسکول میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت آئندہ برس کے دوران نان ٹیکس کی مد میں 10 خرب روپے کی آمدنی کی توقع رکھتی ہے۔ اتوار کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین شبر زیدی کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ٹیکسوں کے علاوہ دیگر مد میں بھی خطیر آمدنی حاصل ہوگی۔ طالبان نے افغانستان میں عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس پر عائد پابندی ہٹانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارے کو مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کروا دی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ انہوں نے تمام مجاہدین کو مطلع کر دیا ہے کہ ریڈ کراس کے کارکنوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے، تاہم ترجمان نے اپنے بیان میں عالمی ادارے صحت کا نام نہیں لیا۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور علاقائی نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو ایک سخت کی قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت قید کر دیا گیا ہے۔ ریاست میں 1978 سے نافذ پی ایس اے کے تحت کسی بھی شخص کو اس پر مقدمہ چلائے بغیر 2 سال تک قید کیا جا سکتا ہے۔ سری نگر میں سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ 81 سالہ فاروق عبداللہ کو باضابطہ طور پر پی ایس اے کے تحت قید کرنے کا فیصلہ اتوار کی رات کو کیا گیا تھا۔ وہ اس سال 5 اگست سے سری نگر میں واقع اپنے گھر میں نظر بند تھے۔ اس روز بھارتی حکومت نے اس کے زیر انتظام کشمیر کی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے وفاق کے زیر انتظام علاقے بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بھارت کے سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں معمولات زندگی بحال کرنے کے لیے جلد اقدامات کیے جائیں۔ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے سے متعلق درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے مرکز سے کہا ہے کہ قومی سلامتی کو دیکھتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر وادی میں معمول کی زندگی بحال کی جائے۔ چیف جسٹس کا دوران سماعت مزید کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ خود جموں و کشمیر کا دورہ کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ہونے والی بھارتی برادری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اتوار کو وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 22 ستمبر کو ٹیکساس میں منعقدہ تقریب میں شریک ہوں گے، جہاں وہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کے علاوہ بھارتی نژاد امریکیوں سے بھی خطاب کریں گے۔ اور شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام کو ترک کرنے پر بات چیت کر سکتا ہے اگر اس کی سیکیورٹی اور ترقی پر غیر واضح خطرات اور رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کی جانب سے پیر کی روزی بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی عہدیداروں نے امید ظاہر کی ہے کہ پیونگ یانگ کے ساتھ طویل عرصے سے رکے ہوئے کاروباری سطح کے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ ہم فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک غیر سرکاری تجزیاتی ادارے گیلپ سروے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے دوران بھی 85% افغان شہریوں کو امن و امان کی مخدوش صورتحال کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہا، جبکہ رپورٹ کے مطابق ایک بڑی تعداد میں افغان شہریوں کی اپنے مستقبل کے بارے میں رائے اتنی امید افزا نہیں ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
گیلپ کی رپورٹ کے مطابق مسلسل دوسرے سال بھی 2018 میں کسی بھی افغان شہری نے اپنے موجودہ معیار زندگی کو اتنا مثبت قرار نہیں دیا ہے جسے امید افزا قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ گیلپ سروے کے مطابق ایک ریکارڈ تعداد میں 85% افغان شہری وہ ہیں جنہوں نے درپیش مشکلات کی وجہ سے اپنے معیار زندگی کی صورتحال کو خراب قرار دیا ہے۔ گیلپ کی رپورٹ میں ہونے والا یہ انکشاف تمام افغانوں میں اپنے موجودہ حالات اور مستقبل سے متعلق امید کی کمی کا مظہر ہے۔ گیلپ کے سروے میں حصہ لینے والوں کی ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ 2018 میں گیلپ سروے میں جن نوجوانوں سے انٹرویو کیا گیا ان میں 2/3 کی عمر 35 سال یا اس سے کم تھی۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت جاری کی گئی ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن بات چیت منسوخ ہو گئی ہے اور 28 ستمبر کو افغان صدارتی انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ بعض افغان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ رواں ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات کے بعد ایک منتخب افغان نمائندہ حکومت افغانستان میں قیام امن کے لیے مؤثر کردار ادا کر سکے گی۔ افغان صحافی اور تجزیہ کار دانش کروخیل کا کہنا ہے کہ اس تناظر میں افغان صدارتی انتخابات کا انعقاد ایک اہم پیش رفت ہوگی۔
The peace process is not clear when it will be happen. It will take more time.
ابھی تک یہ واضح نہیں کہ افغان عمل کب شروع ہوگا، اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی منتخب حکومت ہو جو قیام امن میں اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے ادا کر سکے۔ تاہم افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ ان کے بقول اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ افغان صدارتی انتخاب امن کے قیام میں معاون ہو سکتے ہیں۔
آزاد اور منصفانہ انتخابات ممکن ہیں اور کیا نتائج کو مانا جائے گا؟ البتہ یہ بات بالکل واضح ہے، انتخابات کے بعد بھی امن کی منزل دور ہے، کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوگا امن قائم کرنے کے لیے، بلکہ شاید نقصان بھی ہو، شاید طالبان کے حملے ہوں اور پھر امن مذاکرات شروع کرنا مشکل ہو جائے۔
اگرچہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان امن بات چیت کا منسوخ ہونا بعض افغان شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ ان کے خیال میں امریکی فورسز کے انخلا کی وجہ سے طالبان کے ہاتھ مضبوط ہو سکتے تھے۔ اس صورتحال میں اگرچہ لاکھوں کی تعداد میں افغان ووٹر خطرہ مول لے کر رواں ماہ ہونے والے انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، لیکن اس کے باوجود افغانستان کی موجودہ غیر یقینی صورتحال اور طالبان کی طرف سے جاری حملے امید افزا نہیں ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عالمی مالیاتی فنڈ کا ایک وفد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ اور وزیراعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے بڑی امید افزا باتیں کی ہیں. اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں علی فرقان. علی فرقان, یہ بتائیے گا کہ وزیر خزانہ مشیر خزانہ نے کیا کہا ہے اپنے پریس کانفرنس میں.
جی, مشیر خزانہ نے اپنی جو معاشی ٹیم ہے اس کے ہمراہ پریس کانفرنس کی, اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان کی جو معاشی پالیسی انہوں نے اپنائی ہے اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں, اور اس کی انہوں نے جو مثال جو ہے وہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے حوالے سے کہ اس میں 70% کمی آئی ہے گزشتہ سال کے مقابلے میں. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ اب چونکہ پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے تو جو کاروباری طبقہ ہے اس کے جو تحفظات ہیں, جو ان کے خدشات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے, اور ان کو امید ہے کہ ابھی جب پاکستان میں کاروباری سرگرمی ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا. آج جو ہے وہ مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ اس کا اعلان کرنا ہے, اور وہ کہہ رکھا ہے کہ اس کی مانیٹری پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کریں گی, اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ اس میں کمی لائی جا رہی ہے. اس وقت 13% انٹرسٹ ریٹ ہے جس کو 0.25% جو ہے اس میں کمی کا جو ہے امکان ہے آج جو اسٹیٹ بینک جاری کرے گا. آئی ایم ایف کا مشن بھی آج پاکستان پہنچا ہے, اور یہ کہا جا رہا تھا, رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ چونکہ پاکستان کے جو اہداف ہیں وہ پورے نہیں کر سکا جو ٹارگیٹ سیٹ کیے گئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اس قرضہ ڈیل کے تحت وہ پورے نہیں کر سکا, تو اس وجہ سے شاید آئی ایم ایف ڈیلیگیشن یہاں آ رہا ہے اپنے وقت سے پہلے, کوارٹر مکمل ہونے سے پہلے چونکہ آ رہا ہے. لیکن مشیر خزانہ نے اس کی تردید کی اور یہ کہا کہ وہ اپنی معمول کے دورے کے اوپر آئی ایم ایف مشن آ رہا ہے, لیکن چونکہ کوارٹر ان کا بھی مکمل نہیں ہو پایا اس لیے یہ باتیں اسلام آباد میں کی جا رہی ہیں کہ جو ان کے ٹارگیٹس تھے وہ بھی پوری طریقے سے ٹیم نہیں ہو سکے. تو دوبارہ سے آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ حکومت پاکستان اپنے ٹارگیٹس کو ریوائز کرے.
تو حفیظ شیخ صاحب نے جو کچھ امید افزا باتیں کی ہیں اس کے بعد کاروباری حلقوں میں کیا تاثر پایا جا رہا ہے؟
جی, حکومت کی ایک خاصی کوشش ہے ابھی کہ جو ایک کاروبار رکا ہوا ہے اور جو فضا ہے فیئر کی کاروباری لوگوں میں وہ ختم کی جا سکے. اسی بنیاد پہ انہوں نے نیب کے قانون میں بھی کچھ تبدیلیاں تجویز کی اس سے پہلے تاکہ جو خوف و ہراس کی فضا ہے اس کو کم کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے مختلف وزراء جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, وزیر مشیر اطلاعات جو ہیں فردوس عاشق اوان انہوں نے بھی اسی کے اوپر ان کا زور تھا کہ اب جو ہے وہ ان کا خوف اور ان کے جو خدشات ہیں وہ دور ہو جانے چاہیے, اور اب آگے جو ہے وہ کاروباری افراد کو بڑھنا چاہیے. وزیر اعظم نے بھی بہت سارے شہروں کے جو تاجر ہیں ان سے الگ الگ ملاقاتیں کی, اور یہ کوشش ہے کہ وہ دور کی جا سکے. البتہ کاروباری افراد کے جو تحفظات ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کے دعوے ہیں کہ کاروبار میں آسانی کی گئی ہے وہ عملی طور کے اوپر ان کو آسانی نظر نہیں آ رہی, بلکہ کاروبار کرنا اب بھی ان کے لیے کچھ مشکل ہے.
بہت شکریہ علی فرقان آپ کا. تو سامعین, یہ ہمارے اسلام آباد میں نمائندے تھے جو بات کر رہے تھے مالیاتی پالیسی کے بارے میں, اور حفیظ شیخ صاحب نے جو کانفرنس کی ہے اس کے بارے میں. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم اب چلتے ہیں اپنے اردو سروس وائس آف امریکہ کے رپورٹر اور اینکر اسد اللہ خالد کے پاس, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں. جی اسد, بتائیے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ.
خالد صاحب, اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کے لیے تو کافی ڈائسی ہے, کیونکہ انٹرنلی بھی جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان میں وہ خوش نہیں ہے. جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں حفیظ شیخ کا جس طرح سے حوالہ دے رہے تھے علی, حفیظ شیخ نے سرٹنلی کوشش تو کی ہے اور کمیونٹی کو کانفرنس میں لینے کے لیے ایفرٹس بھی کر رہے ہیں, جس میں پالیسی ریٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بڑھایا نہیں جائے گا اور اس کو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ انہیں لیولس پہ رکھا جائے گا اگر کم نہیں کیا جاتا تو. تو وہ انٹرنلی تو ایک ڈیولپمنٹ ایسی ہو سکتی ہے جس سے کچھ حد تک کانفیڈنس دینے کی کوشش کی جائے کمیونٹی کو, لیکن گراؤنڈ لیول ریئلٹی علی نے بالکل صحیح کہا کہ اس طرح کی نہیں ہے. بزنس کمیونٹی اس حوالے سے کنسرنز شو کرتی نظر آتی ہے, لیکن کرنٹلی جو کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان پہنچا ہے آج, اور 4 دن کا ان کا دورہ ہے, تھرسڈے تک وہ وہاں رہیں گے, جمعرات تک وہ ریویو کریں گے کہ ان کو جو ٹارگیٹس پاکستان کے ساتھ ایک اگریڈ ٹرمز تھیں, ان کو ہم ٹارگیٹس بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو اگریڈ ٹرمز بھی کہہ سکتے ہیں, جو شرائط پاکستان نے مانی تھی آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لیے, جو 6 بلین ڈالرز پاکستان نے جولائی میں جو ہے پاکستان کو ایکسٹینڈ کیے گئے تھے, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے پورے ہوئے ہیں, ابھی شاید 2 بھی تقریباً پورے نہیں ہوئے ہوں گے جس ڈیٹس جب ہم اس کی کمپیئر کرتے ہیں, تو سپٹمبر کے آخر میں پہلا کوارٹر کمپلیٹ ہونا ہے, جولائی اگست اور سپٹمبر جو کہ آئی ایم ایف نے اس کو ریویو کرنا تھا. پہلے سے ریویو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کے جو ٹیکس ٹارگیٹس تھے وہ پورے نہیں ہو رہے, جس طرح سے دوسری جو پہلے کوارٹر میں 2 دفعہ بجلی کی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کا یا جتنا جو پرسنٹیج بڑھانے کا وعدہ کیا گیا تھا یا جو ڈیفیسٹ پورا کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا, جو خسارہ پاکستان کے بجٹ میں ہے وہ ابھی تک پورا نہیں ہو پا رہا. تو اس وقت جو فوکس ہے, جو سب سے بڑا ٹارگیٹ اس وقت پاکستان کو اچیو کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی جانب سے کہا جا رہا ہے, اس میں یا تو ریونیو بڑھانے کی بات کی جائے گی, اس پہ فوکس کیا جائے گا, یا کچھ اور ایکسپینڈیچر جو ہیں, جو اخراجات ہیں ان کو کٹ کرنے کے لیے بات کی جائے گی. تو جو سچویشن آئی ایم ایف کا مشن اس وقت پاکستان ڈسکس کر رہا ہے, پاکستان میں ڈسکس ہونے جا رہا ہے, اس کی گیری رائس نے جو اوور دا ویکینڈ پریس کانفرنس بھی کی اوساکا میں, معاف کیجیے گا, اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا فوکس اس وقت یہ ہے کہ وہ اپنے ریونیوز بڑھائے, اور ریونیوز بڑھیں گے تو پاکستان اپنے سوشل اور ڈیولپمنٹ کی جو اسپینڈنگ ہے اس پہ کچھ خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا, اور اپنا جو قرضوں کی مد میں کچھ حد تک پاکستان کو اپنی آگے اسٹریٹجی واضح کرنی پڑے گی کہ کہاں سے پیسے آئیں گے جو پاکستان نے اپنے قرضے بیرونی قرضے بھی لیے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جمع کیے جائیں گے.
مقصد یہ ہے کہ پاکستان پر مزید مالی دباؤ بڑھے گا.
جی, پاکستان پہ مالی دباؤ بھی بڑھے گا, اور دوسرا اگر آپ لاسٹ ویک ہم جب بات کر رہے تھے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے, تو ایف اے ٹی ایف کی بھی جو ہمارے سر پہ ایک تلوار, پاکستان کی جو سر پہ اس پر ایک تلوار لٹک رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. پاکستان میں اکتوبر میں اس حوالے سے بھی ڈیسیزن آنا ہے, مڈل آف اکتوبر تک, اور آئی ایم ایف کی جانب سے بھی جو ٹارگیٹس کہے جا رہے ہیں وہ بھی اسی سے کوئنسائڈ کر رہے ہیں. تو کچھ خبریں مارکیٹ میں ایسی بھی ہیں کہ پرابلی پاکستان جو افغانستان کے پورے پروسیس میں سپورٹ کر رہا ہے امریکہ کے اس پیس پروسیس کو, اس حوالے سے پاکستان شاید اس کی بیس پہ پلی لے گا اور یو ایس سے کہے گا کہ وہ انٹروین کر کے کچھ حد تک پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں تھوڑی سی اس کو ریلیکسیشن مل سکے. یہ ویو آف تو نہیں ہوں گی, لیکن شاید ان میں تھوڑا سا جو ہے پاکستان کو اسپیس اور دے دی جائے, ٹائم اور دے دیا جائے ان کو پورا کرنے کے لیے, اور ایک منی بجٹ جو ہے پاکستان میں وہ اگر ہم اگلے 2 سے 3 ماہ میں دیکھیں تو وہ کوئی بہت معمولی بات نہیں ہے جس کے لیے میں ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہوں.
بہت شکریہ اسد اللہ خالد آپ کا. یہ ہمارے یہاں وائس آف امریکہ کی ٹیلی ویژن سروس کے اینکر اور رپورٹر تھے اسد اللہ خالد, جن سے ہم بات کر رہے تھے. اور اب کراچی سے محمد ثاقب کی ایک رپورٹ ہے. گھوٹکی میں توہین مذہب کے واقعے کے بعد ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ, پولیس نے مختلف مقدمات درج کر کے 1 درجن سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے. اس کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
گھوٹکی میں گزشتہ روز توہین مذہب کے واقعات سامنے آنے کے بعد پولیس نے 3 مختلف مقدمات درج کر کے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا ہے. جبکہ علاقے میں زندگی معمول پر آ گئی ہے, تاہم شہر میں موجود 20 مندروں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے. ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل سکھر ریجن ڈاکٹر جمیل احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ روز پیش آنے والے واقعات میں 3 مختلف مقدمات درج کیے گئے ہیں, جن میں سے ایک ہندو استاد کے خلاف ہے جس نے مبینہ طور پر پیغمبر اسلام کی توہین کی. اس کیس میں ملزم گرفتار بھی ہو چکا ہے. دیگر 2 مقدمات میں سے ایک مقدمہ مندر میں توڑ پھوڑ پر توہین مذہب اور کسی بھی مذہب کی عبادت کی جگہ کو نقصان پہنچانے کی دفعات کے تحت قائم کیا گیا ہے. اسی کیس میں ہنگامہ آرائی, جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں. پولیس کی جانب سے داخل کیے گئے ایک اور مقدمے میں گھوٹکی کے شاہی بازار میں کئی دکانوں کو لوٹنے کے الزام کے تحت 23 افراد کو نامزد کیا گیا ہے. تاہم شر پسندوں کی جانب سے اسکول کو نقصان پہنچانے کے الزام میں اب تک مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے مقدمہ درج نہ کرائے جانے پر یہ کیس بھی سرکار کی مدعیت میں درج کیا جائے گا. حکام کے مطابق اب تک ان مقدمات میں 12 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. ادھر رکن قومی اسمبلی اور پاکستان ہندو کاؤنسل کے رہنما ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی نے واقعے پر سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے کہا ہے کہ واقعے کے تمام مقدمات کی غیر جانبدارانہ انکوائری کی جائے اور ان عناصر کو ہر صورت بے نقاب کیا جائے جو ایسے واقعات کی آڑ میں لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں.
پولیس خود مدعی بن کے ان مندروں کے اوپر اور ہندو پراپرٹی کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اس کی باقاعدہ ایف آئی آر کاٹے, اس کے اندر نامینیٹ کرے کون لوگ انوالو ہیں, جیسے جو ایسے لوگ آ کے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, قانون کو ہاتھ میں لے کے اور اس طریقے سے روڈ بلاک کرتے ہیں, خوف پھیلاتے ہیں. رینجرز, پولیس مل کے اس حوالے سے ہم ہر قسم کا تعاون کریں گے, آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں.
دوسری جانب گھوٹکی میں پیر کے روز حالات معمول پر آ چکے ہیں. شاہی بازار سمیت تمام بازار کھل چکے ہیں, جبکہ شہر میں ٹریفک بھی معمول کے مطابق رواں دواں ہے. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری علاقے میں تعینات ہے. صحافی اور سماجی ورکر ماجد سومرو کے مطابق گھوٹکی میں ہفتے اور اتوار کو پیش آنے والے واقعات کے بعد کئی سیاسی رہنماؤں نے مندر کا دورہ کیا اور اقلیتی برادری سے مکمل اظہار یکجہتی بھی کیا.
ابھی تو بالکل جو رہنے والے ہندو ہیں اور جو دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب جو بندہ گرفتار ہو گیا ابھی پروٹیسٹ کیا کچھ ہڑتال وغیرہ نہیں کروائیں گے اور وہ مطمئن ہے. صبح کے ٹائم میں جو ہندو برادری ہے جو انہوں نے اپنے کاروباری مراکز بند رکھے تھے اور انہوں نے اس لیے بند رکھے تھے کہ جو ہمارے مندر پر حملہ ہوا ہے ان سرپسندوں کو گرفتار کیا جائے. تو پولیس نے کوئی مقدمہ درج کر لیا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ بھی سارے کاروباری مراکز کھل گئے ہیں.
محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
بھارتی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ قومی مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے خطے میں معمول کے حالات بحال کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ فلاحی اسکیموں تک عوام کی رسائی ہو سکے. کشمیر سے متعلق متعدد عرض داشتوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہ خود کشمیر جائیں گے. اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم.
سپریم کورٹ نے کشمیر سے متعلق متعدد عرض داشتوں پر سماعت کے دوران ریاست میں حالات کو معمول پر لانے کے لیے مرکزی حکومت اور کشمیر انتظامیہ کو ہدایت دی ہے. چیف جسٹس رنجن گوگوئی, جسٹس ایس اے بوبڈے اور جسٹس ایس عبد النظیر پر مشتمل بینچ نے کہا کہ ایسے میں جبکہ وادی میں پابندیاں نافذ ہیں یہ معاملہ جموں کشمیر ہائی کورٹ دیکھ سکتی ہے. عدالت کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھسین کی اس عذرداری پر سماعت کر رہی تھی جس میں پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. ایک دوسری درخواست پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے اس دعوے پر تشویش کا اظہار کیا کہ پابندیوں کی وجہ سے عوام ہائی کورٹ جانے سے قاصر ہیں. انہوں نے اسے ایک سنگین معاملہ قرار دیا اور کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہ خود کشمیر کا دورہ کریں گے. انہوں نے یہ تبصرہ بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن اناکشی گانگولی کی شکایت پر سماعت کرتے ہوئے کیا جس میں کہا گیا ہے کہ جیل میں بند بچوں کا کیس ہائی کورٹ کی ایک کمیٹی دیکھ رہی ہے اور وہاں تک رسائی مشکل ہے. چیف جسٹس نے اس پر جموں کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے رپورٹ طلب کی. بعض میڈیا رپورٹوں میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ پابندیوں کی وجہ سے بچوں اور بڑوں کے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. ایک سیاسی جماعت ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے ایک وفد نے حال ہی میں کشمیر کا دورہ کرنے کے بعد اس الزام کی تائید کی. وقت کے سربراہ اور پارٹی صدر ڈاکٹر قاسم رسول نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
دیکھیے کشمیری لوگوں کو یہ خیال ہے کہ تقریباً 30,000 سے 40,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. جو ہمارے یہاں یہ کہا گیا 4,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا, ان لوگ اس کو کنٹرڈکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر کوئی بھی آدمی جو میٹر کرتا تھا اس کو اٹھا لیا ان لوگوں نے. اس کے بعد اسکول کالجز سب بند ہیں, اب اسکول کھول دیے تو ٹرانسپورٹ فیسلٹی نہیں ہے جانے کے لیے. تو ہیومن رائٹ وائلیشن تو بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے, اس لیے کہ اس میں بلیک مینوں سے وارداتیں ہوئی ہیں, اس کا بھی ذکر آیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بعض علاقوں میں کرفیو تو ہٹ گیا, لیکن بعض علاقوں میں جو ہے وہ پوری طرح سے سیکورٹی فورسز کا گھیرا بندی ہے ان علاقوں کی. تو ہیومن رائٹ وائلیشن تو ہر نوعیت کا ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پہ یہ کہ کرفیو تقریباً کئی علاقوں سے ہٹا دیا گیا ہے, لیکن لوگ دکانیں وغیرہ بھی کھول رہے ہیں احتجاج میں.
سپریم کورٹ نے ایک دوسری درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سینئر کانگریس رہنما غلام نبی آزاد کو سری نگر, بارہ مولہ, اننت ناگ اور جموں کے دورے کی اجازت دے دی. انہوں نے عدالت سے کہا تھا کہ وہ 3 بار دورے کی کوشش کر چکے ہیں مگر ہر بار انہیں واپس کر دیا گیا. انہوں نے عدالت کو یہ یقین دلایا کہ اس دورے کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے. سماعت کے دوران حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ وہاں ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی ہے, البتہ کچھ مقامی پابندیاں ہیں. حکومت نے یہ بھی کہا کہ کشمیر میں تمام اخبارات نکل رہے ہیں, میڈیا کو پاس جاری کیے گئے ہیں اور صحافیوں کو فون اور انٹرنیٹ کی سہولتیں فراہم ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجنے والے ہیں. سری نگر سے یوسف جمیل نے ہمیں یہ رپورٹ ارسال کی ہے کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور علاقائی نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو ایک سخت گیر قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت قید کر دیا گیا ہے. آئیے اس کے تفصیلات سنتے ہیں ان کی اس رپورٹ میں.
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی اور علاقائی نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو ریاست کے ایک سخت گیر قانون پبلک سیفٹی ایکٹ پی ایس اے کے تحت نظر بند کر دیا گیا ہے. ریاست میں 1978 سے نافذ پی ایس اے کے تحت کسی بھی شخص کو اس پر مقدمہ چلائے بغیر 2 سال تک قید کیا جا سکتا ہے. تاہم اس طرح کی نظر بندی کو ایک عام عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. نیز ایک سرکاری کمیٹی اس طرح کے معاملات کا وقفے وقفے سے جائزہ لیتی ہے. اس سال جون میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک رپورٹ میں پی ایس اے کو ایک ایسا قانون قرار دے دیا تھا جو اس کے بقول بھارتی زیر انتظام کشمیر میں انسداد جرم کے عدالتی نظام کو بالائے طاق رکھ کر احتسابی نظام، شفافیت اور انسانی حقوق کو نظر انداز کرتا ہے. سری نگر میں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 81 سالہ فاروق عبداللہ کو باضابطہ طور پر پی ایس اے کے تحت قید کرنے کا فیصلہ اتوار کی رات کو لیا گیا. وہ اس سال 5 اگست سے سری نگر کے گپکار روڈ پر واقع اپنے گھر میں نظر بند تھے. اس روز بھارتی حکومت نے اس کے زیر انتظام کشمیر کی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے وفاق کے زیر انتظام علاقے بنانے کا اعلان کیا تھا. اس کے ساتھ ہی ریاست میں پولیس نے مختلف سیاسی جماعتوں کے 300 سے زائد لیڈروں اور سرگرم کارکنوں کو حراست میں لے لیا تھا. نئی دہلی میں کانگریس کی قیادت میں کام کرنے والی وفاقی مخلوط حکومت میں ایک اہم وزیر اور ریاست کے 3 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے فاروق عبداللہ کو فی الحال ان کی رہائش گاہ ہی میں نظر بند کر دیا گیا ہے. خیال کیا جاتا کہ فاروق عبداللہ کو بھارتی سپریم کورٹ میں تامل ناڈو ریاست کی ایک سیاسی جماعت ایم ڈی ایم کے لیڈر وائکو کی طرف سے دائر کی گئی ایک عرضداشت کے پیش نظر پی ایس اے کے تحت قید کر دیا گیا ہے. ریٹ پیٹیشن میں فاروق عبداللہ کی خانہ نظر بندی کو ختم کر کے انہیں چنائی یا مدراس میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں شرکت کرنے کی اجازت دینے کی استدعا کی گئی تھی. عرضداشت میں فاروق عبداللہ کی خانہ نظر بندی کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر کہا گیا تھا کہ وہ ایک سرکردہ سیاستدان ہیں اور بھارتی پارلیمان کے ایوان زیرین لوک سبھا کا ممبر ہونے کی حیثیت سے انہیں چند قانونی اور آئینی مراعات حاصل ہیں جن کی نفی کی جا رہی ہے. سری نگر میں یہ افواہ بھی گشت کر رہی ہے کہ بھارتی حکومت اس کے زیر انتظام کشمیر کی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے وفاقی زیر انتظام علاقے بنانے کے خلاف مقامی سطح پر جاری مزاحمت کے پیش نظر مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ سلسلہ جنبانی کو وسعت دے کر مزید لوگوں کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن فاروق عبداللہ نے اس عمل کا حصہ بننے سے انکار کیا تھا جس کے بعد انہیں پی ایس اے کے تحت قید کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے فاروق عبداللہ نے ریاست کی نیم خود مختاری کو ختم کرنے کے بھارتی حکومت کے فیصلے کو غیر جمہوری قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف ایک منظم قانونی جنگ لڑنے کا اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا
in the jails, punished in their homes. This is not India that I believe in. My India is a democratic India, secular India for all, whatever your religion, whatever your region. It is totally undemocratic. We're not grenade throwers. We're not stone throwers. We believe in peaceful resolution of things. They want to murder us. We are ready. My chest is ready. Fire here. Not into my back. For I stood for this nation.
اس دوران مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں پائی جانے والی مخدوش صورتحال کے بیچ پیر کو لگاتار 43 روز بھی کاروباری سرگرمیاں معطل ہیں اور سڑکوں پر سے پبلک ٹرانسپورٹ سروسز غائب ہیں. تاہم گزشتہ چند روز سے مخصوص علاقوں میں اشیائی خرد و نوش اور دوسری اہم ضروریات زندگی بیچنے والی دکانیں صرف صبح کے اوقات میں تقریباً 3 گھنٹے کھلی رکھی جاتی ہیں. وادی میں ریل خدمات بھی ہنوز بند پڑی ہیں. حکام نے اگرچہ ہائی لیول تک کے اسکول کھول رکھے ہیں ان میں طالب علموں کی حاضری نہ کے برابر ہے. کئی علاقے جن میں سری نگر کا تاریخی پرانا شہر بھی شامل ہے لگاتار 43 روز سے حفاظتی بندشوں کی زد میں ہے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
سپریم کورٹ نے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما عالم زیب خان محسود کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے. عالم زیب محسود کو ریاستی اداروں کے خلاف شرنگیز تقاریر کے الزام کے تحت کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا. تاہم 7 ماہ گزرنے کے باوجود بھی ان کے خلاف درج مقدمے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے. تفصیلات بھیجی ہیں کراچی سے محمد ثاقب نے.
سپریم کورٹ نے پشتون تحفظ موومنٹ کے اہم رہنما عالمزیب خان محسود کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کے خلاف درج مقدمے میں فوری رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ عالمزیب خان محسود کو اس سال سندھ پولیس نے ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کے الزامات کے تحت گرفتار کیا تھا۔ عالمزیب خان محسود کی درخواست سے ضمانت انسداد دہشت گردی کی عدالت اور سندھ ہائی کورٹ سے مسترد ہونے کے بعد ملزم کے وکیل نے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا تھا۔ عدالت نے درخواست پر دلائل سننے کے بعد عالمزیب خان محسود کی ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں 5 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ عالمزیب خان محسود کو سندھ پولیس نے کراچی کے علاقے کرفٹن سے اس سال 21 جنوری کو گرفتار کیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی اداروں کے خلاف قابل اعتراض زبان استعمال کی، فوجی اور قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کیا اور وہاں موجود لوگوں کو ہنگامہ آرائی، جلاؤ گھراؤ پر اکسایا، جبکہ پولیس کے کام میں بھی وہ رکاوٹ کا باعث بنے۔ لیکن تقریباً 7 ماہ گزرنے کے باوجود بھی کیس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ عالمزیب خان محسود کے وکیل ارشاد احمد شر ایڈوکیٹ کے مطابق ان کے موکل کے خلاف انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے، وہ اپنے موکل پر لگائے گئے الزامات کا بھرپور مقابلہ کریں، انہیں عدالتی عمل پر مکمل بھروسہ ہے۔
یہ تو جو قانون ہے اس کے مطابق لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ٹرائل چلانے کا اور چارج فریم کرنے کا، کافی سپلائی ہونے کے بعد 7 دن کے اندر چارج فریم ہونا چاہیے، لیکن تمام جو چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق تو چلتی نہیں۔ اے پی سی کے ویسے تو جو اسپرٹ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا، اس کے مطابق اسپیڈی ٹرائل کر کے مطلب ان کو جو ہے وہ سائڈ کرنا چاہیے مطلب، لیکن یہاں پر اس کے لیے اتنا ٹرائل ہوتا نہیں جس طرح سے قانون بنایا گیا۔
ادھر پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں نے سپریم کورٹ کی جانب سے عالمزیب خان محسود کی ضمانت پر رہائی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے انصاف کی فتح قرار دیا ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما نور اللہ خان ترین کے مطابق عالمزیب کی رہائی کے موقع پر ان کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ پشتون تحفظ موومنٹ الزام عائد کرتی ہے کہ ان کے کئی کارکنوں کو ریاستی جبر کا نشانہ بناتے ہوئے جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تاہم فوج اور دیگر سیکورٹی ادارے ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے اور پی ٹی ایم رہنماؤں پر بیرونی فنڈنگ کے ذریعے ملک میں نفرت ڈالنے کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغانستان میں طالبان کے ساتھ طویل عرصے سے متوقع امن مذاکرات کی ناکامی کے بعد نیٹو کو توقع ہے کہ وہ اس ملک میں استحکام فراہم کرے گا۔ وائس آف امریکہ کے پینٹیگون کے لیے نامہ نگار کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
افغانستان میں امن مذاکرات کے لیے یہ ایک سخت ہفتہ تھا۔ کابل میں ایک کار بم دھماکے میں ایک امریکی فوجی سمیت ایک درجن لوگوں کی ہلاکت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان صدر اور طالبان کے ساتھ خفیہ مذاکرات منسوخ کر دیے۔ وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، جہاں تک میرا تعلق ہے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ کئی دن بعد طالبان نے ماسکو میں مذاکرات کیے اور روسی میڈیا کو بتایا کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ 100 سال تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ نیٹو کے فوجی لیڈرز نے اس اختتام ہفتہ سلووینیا میں فوجی سربراہوں کے ایک اجلاس میں افغان خدشات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یورپ سے نیٹو کے سپریم الائٹ کمانڈر جنرل ٹوڈ والٹرز نے کہا، افغانستان کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈرامہ منسلک رہا ہے اور اس وقت ہم اپنے نیٹو کے شراکت داروں کو یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان کے ساتھ وابستہ ہے، نیٹو وابستہ ہے اور مشن ابھی تک باقی ہے۔ یہ الفاظ تھے یورپ سے نیٹو کے سپریم الائٹ کمانڈر جنرل ٹوڈ والٹرز کے۔ نیٹو کے فوجی سربراہوں کے چیئرمین نے کہا کہ یہ وابستگی متفقہ ہے۔ نیٹو کے ملٹری کمیٹی کے چیئرمین ایئر چیف مارشل سر سٹورٹ پیچ نے کہا، اس موضوع پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اتحادی قطعی طور پر مضبوط ہیں اور متحد ہیں اور آج افغان مشن کے ساتھ اپنی وابستگی کی اثر نو توثیق کرتے ہیں۔ یہ تھے نیٹو کے ملٹری کمیٹی کے چیئرمین ایئر چیف مارشل سر سٹورٹ پیچ۔ اب جبکہ افغانستان کے صدارتی انتخابات میں 2 ہفتے ہی رہ گئے ہیں، نیٹو کے آپریشنز کمانڈر نے کہا کہ تشدد میں اضافے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جنرل ٹوڈ والٹرز نے کہا،
The elections probably won't be perfect, but we're going to plan and execute.
یہ انتخابات غالباً پرفیکٹ نہیں ہوں گے، لیکن ہم ہر ممکن ایسا منصوبہ بنائیں گے اور اس پر عمل درآمد کریں گے جس سے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم ایسے راستے تلاش کر سکتے ہیں جو یہ یقینی بنائیں کہ وہ ممکنہ طور پر محفوظ ترین اور انتہائی سیکیور انتخابات ہوں گے۔ یہ الفاظ تھے جنرل ٹوڈ والٹرز کے۔ اور افغانستان میں عہدے پر موجود صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مستقبل میں مذاکرات اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک شورش پسند ایک فائر بندی کا اعلان نہیں کر دیتے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز اس کی تیل کی دو تنصیبات پر ڈرون حملے کے سبب 5.7 ملین بیرل تیل یومیہ کی پیداوار معطل ہو گئی ہے, اور اگر پیداوار میں پڑنے والے اس خلل نے طول کھینچا تو ہو سکتا ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بھاری اضافہ ہو جائے. یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے, لیکن امریکہ حملے کا الزام براہ راست تہران پر عائد کرتا ہے. سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
یمن کے حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کی ملکیت والی سعودی ارامکو کے ایک پروسیسنگ پلانٹ اور آئل فیلڈ پر حملے کے لیے 10 ڈرون متعین کیے. حوثی رہنما محمد البکیتی کے الفاظ, سعودی دفاعی نظام میں جو کمزوریاں ہیں ہم نے ان کا فائدہ اٹھایا. ہم نے اپنے ڈرونز اس طرح بنائے کہ وہ دفاعی نظام کی نگاہ میں نہ آ سکیں. اسی لیے جب ان کا دفاعی نظام ہمارے ڈرونز کو دیکھنے میں ناکام رہا تو ہمیں سعودی اور اماراتی فضائی حدود کھلی مل گئیں. یہ تھے حوثی رہنما. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک ٹویٹ میں یہ کہتے ہوئے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ڈرونز یمن سے آئے تھے, اور انہوں نے ایران پر حملے کا الزام عائد کیا. ادھر اتوار کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حملے کے ذمہ داروں کے لیے نتائج کی دھمکی دی, اور وہ سعودیوں سے جاننے کے منتظر ہیں کہ ان کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے. دریاسنا اتوار کو اول وقت ایرانی صدر حسن روحانی نے ان حملوں میں تہران کے ملوث ہونے کی تردید کی. ان کا کہنا تھا, امریکی اس کے بجائے کہ اس بات کا اعتراف کریں کہ خطے میں شام, یمن اور دوسرے مقامات پر ان کی موجودگی مسائل پیدا کر رہی ہے, ہر وقت خطے کے ملکوں اور یمن کے بہادر لڑنے والوں پر الزامات عائد کرتے رہتے ہیں. تہران کے حمایت یافتہ حوثی 2015 میں یمن کے اس وقت کے صدر کو نکالنے کے بعد سے سعودی قیادت والے اتحاد سے لڑ رہے ہیں. پومپیو نے بار بار ایران پر خطے کو غیر مستحکم کرنے کا الزام عائد کیا ہے. ان کا کہنا ہے,
It supports proxy militias and terrorist groups. It arms, it is an arms dealer to the Houthi rebels in Yemen
اور دہشت گرد گروپوں کی مدد و حمایت کرتے ہیں. یہ یمن میں حوثی باغیوں کے لیے اسلحے کے سوداگر ہیں, اور ایران سائبر ہیکنگ بھی کرتا ہے. سعودی حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز کے حملوں میں کوئی ہلاک نہیں ہوا, لیکن تیل کی پیداوار معطل کرنی پڑی. توانائی کے وزیر عبدالعزیز بن سلمان نے کہا ہے کہ پیداوار میں کمی کا کچھ حصہ سعودی عرب میں تیل کے بہت بڑے محفوظ ذخیرے سے پورا کیا جائے گا, لیکن تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ اگر سعودی فوراً اپنی پیداوار بحال نہیں کر سکے تو دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
تیونس کے صدارتی انتخابات کے سرکاری نتائج سے قبل دو غیر سیاسی شخصیات سبقت لکھائی دے رہی ہیں. وائس آف امریکہ کی لیزا برائنٹ کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
ٹیونس کے ان واحد دوسرے آزادانہ صدارتی انتخابات میں 24 امیدواروں نے حصہ لیا, جن میں دو عورتیں شامل ہیں. محمد سمین نفاتی ایک ووٹر ہیں. میں قائد سعید کو ووٹ دے رہا ہوں, وہ ایک دوست ہیں, ایک وکیل ہیں, اور میرا خیال ہے کہ لوگ انہیں ووٹ دیں گے کیونکہ وہ ایک دیانتدار شخص ہیں. یونیورسٹی کی ایک طالبہ یمنا البینا کا کہنا تھا, میں مورو کو ووٹ دوں گی جس کی کئی وجوہات ہیں. میں نے ان افراد کو خارج کر دیا ہے جن کے ساتھ میں قائل نہیں ہوں. یہ الفاظ تھے یونیورسٹی کی ایک طالبہ یمنا البینا کے. لیکن مورو کو بہت سے مقابلوں کا سامنا ہے, جن میں اعلیٰ سرکاری عہدیداروں سے لے کر میڈیا کی نامور شخصیت نبیل کاروئی جیسے امیدوار شامل ہیں. نبیل کاروئی کی صدارتی مہم کی ٹیم میں شامل سامی اکاؤر کا کہنا تھا, انہوں نے گزشتہ 3.5 سال ملک بھر کے دورے کیے ہیں, اور انہوں نے لوگوں کو سنا ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے. یہ الفاظ تھے نبیل کاروئی کی صدارتی مہم کی ٹیم میں شامل سامی اکور کے. لیکن ٹیونس کے بہت سے شہری سیاسی وعدوں سے تھک چکے ہیں. ملک میں 2011 کی شورش کے بعد سے زندگی بہتر ہونے کی بجائے مزید سخت ہوئی ہے. ایک رہائشی عالیہ ستو کے الفاظ, سب سیاستدان ایک جیسے ہیں, وہ سب کہتے ہیں کہ وہ روزگار پیدا کریں گے اور نوجوانوں کے لیے اچھے کام کریں گے, لیکن کچھ نہیں ہوا, اور کیفے ان نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جن کے پاس ڈپلومے ہیں اور کوئی روزگار نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے ٹیونس کی ایک رہائشی عالیہ ستو کے۔ ٹیونس کے آبزرویٹری فار ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کے سربراہ حمادی ریڈیسی کہتے ہیں بے روزگاری کی شرح 15% ہے اور کچھ علاقوں میں 30% سے زیادہ ہے۔ ٹیونس کو مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، ٹیونس کو مزید کام کی ضرورت ہے، ٹیونس کو مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے حمادی ریڈیسی کے۔ اور اب ٹیونس کے اگلے لیڈر اور اگلی حکومت پر یہ دباؤ ہے کہ وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
10 ڈیموکریٹ امیدواروں نے گزشتہ ہفتے ہیوسٹن میں مباحثے میں حصہ لیا اور ہر ایک نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے سکتا ہے یا سکتی ہے یا اپنی پالیسیاں پیش کیں۔ مائیک اوسلیون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایسے میں ڈیموکریٹس کو اپنی پارٹی کے ارکان کو قائل کرنے کا چیلنج درپیش ہے، جبکہ وہ دوسرے ووٹروں کو اپیل کرنے کے لیے بے کوشاں ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
جمعرات کی شام ڈیموکریٹک پارٹی کے 10 بڑے امیدوار ایک ہی وقت میں سٹیج پر تھے، جن میں سابق نائب صدر اور سیاسی اعتدال پسند جو بائیڈن اور ان کے بڑے مد مقابل بارنی سینڈرز اور الیزابتھ وارن شامل تھیں۔ یہ منیسوٹا کی سینیٹر ایمی کلوبوچار کے لیے اپنے نظریات پیش کرنے کا وقت بھی تھا۔ ان کا کہنا تھا
climate change and some order in how we deal with the rest of the world and doing something about health care and pharmaceutical prices.
ماحولیات کی تبدیلی اور اس بارے میں کچھ نظم و ضبط کے ہم باقی دنیا سے معاملات کس طرح طے کریں، اور ہیلتھ کیئر اور ادویات کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ ہمیں اپنے ووٹروں کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ متحرک ہیں، لیکن ہمیں اعتدال پسند ریپبلکنز اور غیر جماعتی ووٹروں کو بھی اس دائرے میں شامل کرنا ہوگا۔ بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے بڑے واقعات کے صرف ایک ماہ بعد، جن میں سے ایک ان کی آبائی ریاست ٹیکسس میں بھی ہوا، امیدوار رورکا کا کہنا ہے کہ حکومت اعلی قوت والی رائفلیں واپس خرید لے۔ ان کے الفاظ،
Hell yes, we're gonna take your AR-15, your AK-47.
ہم آپ کی AR-15 اور AK-47 رائفلیں لے لیں گے۔ جس کے بعد ہتھیاروں کے بارے میں یوں بحثہ ٹویٹر پر چلا گیا۔ 76 سالہ جو بائیڈن، جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں، نوجوان حریف جولین کیسٹو کی جانب سے حملے کی زد میں آئے، جنہوں نے فرض کیا کہ بائیڈن کی ذہنی قوت کم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا، کیا بھول رہے ہیں کہ ابھی 2 منٹ پہلے آپ نے کیا کہا تھا؟ ایک اور حریف نے ایسے امیدوار کے لیے کہا جو نوجوان نظر آئے۔ پیٹ بوٹیجیج نے کہا،
یہ بات بھی ہمیں
ایسے وقت میں پیش نظر رکھنی چاہیے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں فرانس سے لے کر نیوزی لینڈ تک اور وہاں سے لے کر ایل سلواڈور تک منتخب رہنما میری عمر کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنا نقطہ نظر ٹویٹر پر پیش کیا اور کہا کہ ڈیموکریٹس غیر قانونی نقل وطن اور تجارت کے امور میں نرم اور کمزور ہیں، اور جب ڈیموکریٹس اپنے مباحثے میں مصروف تھے انہوں نے بالٹیمور میں ریپبلکن عشائیے میں تقریر کی اور کہا،
ڈیموکریٹس ان کانگریس ہیو امبریسڈ این ایکسٹریم ڈسٹرکٹیو اینڈ ڈینجرس ایجنڈا، ریڈیکل سوشلزم اینڈ اوپن بارڈرز۔
کانگریس میں ڈیموکریٹس نے ایک انتہا پسندانہ، تباہ کن اور خطرناک ایجنڈا اختیار کیا ہوا ہے، یعنی انتہا پسند سوشلزم اور کھلی سرحدیں۔ اور ایک امیدوار پیٹ بوٹیجیج کا کہنا ہے کہ پالیسی پر مباحثہ اور ذاتی حملے سب اس عمل کا حصہ ہے، لیکن ڈیموکریٹس کو وسیع حمایت حاصل ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ٹیکنالوجی نے جہاں آسانی فراہم کی ہے، وہیں روزگار کے لیے نئے دروازے بھی کھولے ہیں، جس کے سبب خواتین ان کے ذریعے گھر بیٹھے آمدنی حاصل کر رہی ہیں، بلکہ دیگر خواتین کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر رہی ہیں۔ کیسے ان خواتین نے سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی زندگی کو تبدیل کیا، بتا رہی ہیں ہماری ساتھی سدرا ڈار کراچی سے۔
سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے اب بہت سی باصلاحیت خواتین نہ صرف خود روزگار تلاش کر رہی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ شیل اف سٹیک نے پاکستان کی کچھ ایسی باصلاحیت خواتین کو ڈھونڈا ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرپرینور بنی ہیں۔ ایبٹ آباد کی نورالعین ان چند خواتین میں سے ایک ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سلائی کرنے والی خواتین کو روزگار فراہم کرتی ہیں۔
اور سوئی دھاگا بیسیکلی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اسکلفل فیمیلز ہوتی ہیں جو رورل ایریاز میں ہوتی ہیں، اور اسپیشلی جو نٹنگ، امبرائڈری، اپلک ورک ان سندھ اور جو اسٹچنگ وغیرہ میں، ڈیزائننگ وغیرہ میں ٹیلنٹ رکھتی ہیں، ان کو ہم لوگ پروموٹ کرتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ لا کے۔ ہماری ایک ٹیلر ہے ماجبین فاطمہ، وہ پہلے کام کرتی تھی، 6 سال وہ کسی کے گھر میں کام کرتی رہی ہیں ڈیو ٹو ہر فائنینشیل کنڈیشن۔ تو جب ہم نے ان کو ٹارگیٹ کیا، لاسٹ 2 منتھ سے وہ ہمارے ساتھ کام کری ہیں اور انہوں نے ابھی تک 40,000 ارن کر لی ہیں۔
عزت بیوی کا تعلق ہنزہ سے ہے اور وہ ایک ویب سائٹ کی مدد سے گلگت بلتستان آنے والے سیاحوں کو رہائش کی سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔
انٹرنیشنل ٹورسٹ کا فلو بہت زیادہ تھا ہنزہ میں، تب ہومز کو اپنے ساتھ رجسٹر کیے اور ہومز ٹریولرز کو کنیکٹ کیا ہوم کے ساتھ پلس ایکسپیرینسز کے ساتھ۔ آل اوور گلگت بلتستان سے ہمارے پاس 1500 رومز ہیں، 600 ہومز ہیں۔ 2018 میں ہمارے پاس کوئی 3000 ہمارے کلائنٹس ہیں، اس سال جو نے 5000 تک کلائنٹس ہیں۔
اکاڑا کی صدف ناز بھی ایک ویب سائٹ کے ذریعے سینیٹری نیپکنز اور خواتین کی ضروریات کی دیگر اشیاء آن لائن مہیا کرتی ہیں۔
ہمارے شہر جیسے اکاڑا میں صرف ایک فارمیسی ہے اور وہاں پہ ہر کوئی جا کے وہ پیڈ نہیں خرید سکتا، کیونکہ وہی کہ شاپ کیپر میل ہے اور بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ ایک ویب سائٹ ہے herground.com جہاں پہ خواتین اپنی مرضی سے اپنا پیریڈ باکس چوز کر سکتی ہیں، اینڈ ود ان 24 آورس ہم ان کو گھر بیٹھے ڈلیور کرتے ہیں۔ ناٹ اونلی گھر، ہم ان کے ہاسٹلس میں، اگر آفیسز میں ان کو چاہیے، ہم ایمرجنسی میں وہ بھی ڈلیور کرتے ہیں۔ ہم لوگ کو 1.5 ایئر ہو گئے، کیونکہ ہم بیسیکلی دو چیزوں پہ کام کریں، ایک تو کنوینس کرنا کہ ٹیبو کو بریک کرنا، اور سیکنڈ خواتین کو انفسائز کرنا کہ دے کین بائی دس کائنڈ آف تھنگز آن لائن۔
شی لو سٹیک کے منتظم ادارے سرکل کی بانی صدف عابد کا کہنا ہے کہ یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے اور خواتین کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے خود مختار بننا چاہیے۔
دا نیکسٹ جابز آر ان ٹیکنالوجی، تو سرکل میں ہماری پوری کوشش اور میری پرسنل کوشش یہی ہے کہ خواتین کو ٹیکنالوجی کی طرف لے کے آئیں۔ سلائی مشین، اس طرح کا دور ختم ہو گیا ہے۔ رسک ہوگی، کچھ فیلئر بھی ہوئے گا، آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوئے گا، سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے، لیکن آگے بڑھنا ہے، اور آپ آگے بڑھیں گی تو ملک آگے بڑھے گا۔
ڈیجیٹل ایپلیکیشنز اور سوشل میڈیا کے ذریعے کاروبار غیر روایتی بھی ہے اور بہتر مستقبل کی جانب ایک قدم بھی، جس کے ذریعے اب خواتین بھی اپنے ہنر اور صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے روزگار حاصل کر رہی ہیں۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر مچل بچلیٹ کے خطاب سے پہلے اقوام متحدہ کے لیے بہاماس کے نمائندے نے متنبع کیا کہ ہریکین ڈورین جیسی تاریخی آفات ایک نیا قاعدہ بنتا جا رہا ہے۔ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے مچل بچلیٹ کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے جس سے دنیا کا ہر خطہ متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر بھوک میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی سے خوراک کی قلت، ملیریا اور دیگر امراض سے سن 2030 سے لے کر سن 2050 کے درمیان اندازاً سالانہ 2.5 لاکھ مزید اموات میں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ بچلیٹ کا کہنا تھا،
The world has never seen a threat to human rights of this scope. This is not a situation where any country, any institution,
دنیا نے انسانی حقوق کے لیے اس درجے کا خطرہ پہلے نہیں دیکھا۔ یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جہاں کوئی ملک، کوئی ادارہ یا کوئی پالیسی ساز ایک جانب کھڑا رہ کر تماشا دیکھے۔ اس سے تمام ممالک کی معیشتیں، ادارے، سیاست، کسی بھی ریاست کا سماج اور ثقافت، اور تمام لوگوں کے حقوق اور آنے والی نسلیں متاثر ہوں گی۔ بچلیٹ نے ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے تنازعات میں اضافے پر بھی متنبع کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 6 دہائیوں کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والی 40% خانہ جنگی کسی نہ کسی طور ماحولیاتی انحطاط سے جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے افریقہ کے علاقے ساحل کے ممالک کی جانب خصوصی طور پر اشارہ کرتے ہوئے اپنی تشویش کا اظہار کیا، کیونکہ بقول ان کے یہی علاقہ سب سے زیادہ ماحولیاتی تبدیلی کی زد پر ہے۔ ان کا کہنا تھا،
The degradation of arable land across the Sahel region is intensifying competition.
چونکہ ساحل کے علاقے میں وسائل پہلے سے ہی کم ہیں، اس لیے قابل زراعت رقبے کے انحطاط پر کسانوں اور چرواہوں میں مقابلہ بڑھتا جا رہا ہے، جس سے وہاں نسلی تنازعات شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ سست روی کا شکار نمو اور بڑھتی ہوئی غربت کی وجہ سے وہاں کے نوجوانوں میں شدت پسندی اور دہشت گرد گروپوں کی جانب رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جس سے وہاں تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مچل بچلیٹ کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر سخت تشویش ہے کہ امریکہ، جو کہ بنا ہی تارکین وطن کی وجہ سے ہے، ایسی پالیسیوں کا نفاذ کر رہا ہے جس کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کے لیے تحفظ کم ہوتا جا رہا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
یہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اور بیجت حاصل خدمت ہے۔ آج کل دنیا بھر میں آپ کا گھر ہو، دفتر ہو یا پھر کوئی بھی گودام، کیمرے اور الارم ان کی حفاظت کے لیے نصب کر دیے جاتے ہیں، لیکن اب آپ ایک ایسے سیکیورٹی گارڈ کو بھی دیکھ سکیں گے جو انہی مقامات کی حفاظت کرتے ہوئے کسی بھی ایسی چیز پر نظر رکھتا ہے جو معمول سے ہٹ کر ہو۔ وائس آف امریکہ کی مشیل کوئن کی رپورٹ کے مطابق اب یہ سیکیورٹی گارڈ چوکس انداز میں کمروں میں گھومتا ہے اور کسی بھی غیر معمولی چیز پر نظر رکھتا ہے۔
It's basically the combination of incredible sensing and an autonomous car that moves through your indoor spaces. It builds models of what is normal and then looks for anomalies.
کوبارٹ نامی اسٹروبارٹ سیکیورٹی گارڈ کے بانی اور چیف ایگزیکٹو ٹریوس ڈیال کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ انتہائی حساس سینسرز اور ایک خود کار گاڑی پر مشتمل ہے۔ گاڑی کی مدد سے یہ اندرونی مقامات پر گھومتا رہتا ہے۔ یہ معمول کی صورتحال کے ساتھ ساتھ غیر معمولی واقعات کا جائزہ بھی لیتا ہے، اور یہ سب کچھ سینسر کی مدد سے ممکن ہو جاتا ہے۔ ٹریوس ڈیال یا سعید ڈیال نے کوبالٹ بنایا ہے، اور یہ ایک متحرک دفتری فرنیچر کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اس کی بیرونی نرم کپڑے سے بنی سطح دراصل ایک چلتا پھرتا سیکیورٹی نظام ہے جس میں 60 سے زیادہ سینسرز لگائے گئے ہیں، اور یہ حدت، نمی، دھوئیں اور پھر لوگوں کی موجودگی کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ اس میں نصب کیمرے ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں، جبکہ مائکرو فونز کی مدد سے غیر معمولی آوازوں کا بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے۔
Everything else is basically like an autonomous car. So, you know, depth cameras and other sensors that can detect obstacles so that the robot
Travis
can safely...
Travis Dreal کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی ہر چیز بنیادی طور پر ایک خودکار گاڑی کی طرح ہے۔ کیمروں اور سینسرز کے ساتھ یہ روبوٹ کی طرح کا آلہ مختلف رکاوٹوں کا بھی پتہ چلاتا ہے اور اندرونی جگہوں پر بآسانی حرکت کر سکتا ہے۔ حرکت کرتے ہوئے کوبالٹ اندرونی جگہ کا خاکہ تیار کرتا ہے اور پھر ایسی چیزوں کی تلاش کرتا ہے جو وہاں پر درست معلوم نہیں ہوتی اور اس مخصوص جگہ کے لیے مناسب نہیں لگتی، جیسے کسی جگہ پر کوئی چیز گری ہوئی ہو، کوئی کھڑکی یا دروازہ کھلا رہ گیا ہو۔ اس کے علاوہ یہ کاربن مونو آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کا بھی پتہ چلا سکتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں انٹرنیٹ کا نظام کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر کوبالٹ کو کسی غیر معمولی چیز کا احساس ہوتا ہے تو اس میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس جگہ سے باہر سیکیورٹی کے کسی ماہر سے رابطہ کر سکے جو سکرین کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔
As the robot's navigating through the space, it'll start to say, "Hey, I think I see a person, a potential, you know, intruder." It's flagging those people to Bogdan.
کوبالٹ کے بانی اور چیف ایگزیکٹو ٹریوس ڈیال یا سعید ڈیال کہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کے حوالے سے رابطہ کرتے ہوئے معاملے کی تہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ روبوٹ اس جگہ پر گھومتا پھرتا ہے تو اس رابطے کے دوران یہ سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے، جیسے یہ سیکیورٹی کے ماہر کو بتائے گا کہ اس کے خیال میں وہاں کوئی شخص موجود ہے جو ممکنہ طور پر اجنبی ہے، اور یوں سیکیورٹی کا ماہر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ازالہ کر سکتا ہے۔ پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ مستقبل میں آپ کوبالٹ جیسے سیکیورٹی گارڈز دیکھیں جو ایک ایسی مشین ہے جو ان اوقات میں گھروں اور دفتروں کے اندر گھوم کر کسی غیر معمولی صورتحال کا پتہ چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن جب اسے کوئی مدد درکار ہوتی ہے تو پھر اس کا انحصار انسانی ذہانت پر ہوتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سے آج بس اتنا ہی۔ بیجے جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر پیٹر ہنٹلی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے دو بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔